الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے خانقاہی نظام. آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنے اپنے دور میں خانقاہی نظام کو نافذ کیا. ایک مقام پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ خود اپنایا بلکہ اس کی ترویج اور اشاعت فرمائی، اور اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائی، یعنی ان کے ظاہر کو بھی پاک کیا اور ان کے باطن کو بھی پاک کیا. ایک نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن اس دور میں بہت سے لوگ اس خانقاہی نظام پر اعتراض کرتے ہیں، اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی ایک نئی چیز ہے. کوئی درگاہ بنانا یا خانقاہ بنانا یا آستانہ بنانا، وہاں مریدین کا آنا، ان کی اصلاح یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ غلط ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں، اسلام سے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے نہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خانقاہی نظام کی ابتدا کہاں سے ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر چیز کا مرکز اور منبع ہے. علم، روحانیت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی، سرکار نے خود بھی تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کے سب اس میں شامل ہو گئے. مسجد تعمیر ہو گئی، تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی مسجد میں ایک چبوترا تھا جو آج بھی موجود ہے، اسے کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا، اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کا پہلا کالج، اسلام کی پہلی یونیورسٹی. تصوف کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، خانقاہی نظام کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رونق افروز ہوتے اور صحابہ کو دین اسلام کی تعلیم دیتے، احکامات اسلام سمجھاتے، اور ان صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہمہ وقت موجود رہتے تھے، کچھ تو وہ تھے نا کہ جو آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے، چلے جاتے تھے، جن کے اہل و عیال تھے، جن کا گھر بار تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی، نہ اوڑھنے کی، کسی چیز کی نہیں، ان کا صرف ایک مقصد تھا، سرکار کی محفل میں رہنا اور ان کی احادیث کو سننا، بس. وہ غریب نادار صحابہ، نہ کھانے کی پرواہ تھی، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں کھایا. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اتنی مہربانی فرماتے تھے کہ کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی کھانے کی چیز آتی تھی، پہلے ان صحابہ کو دے دی. سرکار جانتے تھے یہ بھوکے ہوں گے، یہ پیاسے ہوں گے، ان میں سے کسی نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، صبح سے یہ وقت ہو گیا، ایک لقمہ ان کے منہ میں نہیں گیا ہوگا، جو چیز آتی ان صحابہ کو کھلاتے. جس طرح کے وہ دودھ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، مشہور ہے، 70 صحابہ موجود اور ایک پیالہ دودھ. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے دے دیں، ظاہر ہے بھوکے، ایک آدمی بھوکا ہو اس کے سامنے دودھ آ جائے تو وہ تو سوچے گا ایسے کئی پیالے یا کئی گلاس میں پی جاؤں. فرمایا ابو ہریرہ یہاں سے شروع کرو اور ان کو پلانا شروع کر دو. اب انہوں نے سوچا یہ تو ایک ہی آدمی پی جائے گا، لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. صحابی نے پیا، حضور نے فرمایا شکم سیر ہو کے پیو، اور پیا اور پیا، جب پیٹ بھر گیا فرمایا اب دوسرے کو دے دو. اور پہلے نے جب منہ سے پیالہ ہٹایا تو اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا، کوئی کمی نہیں ہے. پھر دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرے کو دے دیا، پھر چوتھے کو دے دیا. 70 صحابہ نے پیالہ پی لیا، پھر بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا، سب نے پی لیا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، سرکار نے خود نوش فرمایا، اور بعد میں پھر اتنا ہی بچا جتنا لے کر آئے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے تم ہمیں نہیں پلا رہے، ہم تمہیں پلا رہے. تم اگر پلاتے تو ایک ہی پیالہ تھا، ایک آدمی پی جاتا. ہم نے پلایا، 70 صحابہ کو پلا دیا، پھر بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا پہلے تھا. یہی روحانیت ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس چبوترے پر رونق افروز ہو کر صحابہ کو جو تعلیم دیتے تھے، صرف شریعت نہیں تھی وہاں، طریقت بھی تھی، حقیقت بھی تھی، معرفت بھی تھی، علم بھی تھا، ایقان بھی تھا، ویدان بھی تھا، ہر چیز وہاں پر تھی. گویا وہاں پر علم اور فضل کا دریا بہ رہا تھا. اسی لیے اس یونیورسٹی سے نکلنے والا طالب علم حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیضیاب ہونے والے صحابہ کون تھے؟ ان میں سب کچھ تھا، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مقرر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور صوفی باصفا بھی تھے. حضور کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہو رہے. اب آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی. اور وجہ کیا تھی؟ حاضر باش تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں سے حاضری کی اہمیت پتہ چل گئی کہ جو جتنا زیادہ حاضر ہوگا اتنا زیادہ فیضلے کر جائے گا. اور ان کا مقصد یہی تھا، سرکار کی حدیث کو محفوظ رکھنا. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک تحفہ بھی عطا فرما دیا. اور تحفہ کیا تھا آپ سن چکے ہیں، مشہور واقعہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی، سرکار نے ایسے اشارہ کیا اور کوئی چیز چادر میں ڈال دی. نظر کچھ نہیں آیا کہ کیا چیز ڈالی، اشارہ کیا دست مبارک سے، چادر میں ڈال دی. ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو. فرماتے میں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا، جو بھی سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے. کیا چیز تھی؟ حضور نے کیا عطا فرمایا، ابو ہریرہ نے کیا لیا؟ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، کسی کو نہیں پتا. ایسا قوی حافظہ عطا فرما دیا کہ ہزاروں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل لفظ بلفظ یاد تھی. عرصہ دراز کے بعد بھی سنا، بالکل اسی طرح سنا دی. تو یہ محدث تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی تھے، مدینہ طیبہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، فقی تھے. حضرت خالد بن ولید مجاہد سپہ سالار تھے. حضرت ابن عباس مفسر قرآن تھے. مختلف شعبے ہیں نا، मुफ्ती है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, सुपे सरदार है, सारे वहां मौजूद हैं। लेकिन क्या किसी ने कहा मुहद्दिस अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, मुफ्ती अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला, मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, कहा किसी ने? नहीं। किसी सहाबी के साथ किसी लकब या ये टाइटल नहीं लगा। फतवा देते थे, मुफ्ती नहीं लिखा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला मुहद्दिस थे, नाम के साथ मुहद्दिस नहीं। इब्ने अब्बास मुफस्सिर थे, नाम के साथ मुफस्सिर नहीं। क्यों? वजह यह थी, ये तमाम शोबे उस वक्त मौजूद थे और सरकार की बारगाह से ये बराए रास्त फैज हासिल करते थे। मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुतकल्लिम भी थे, मुकर्रर भी थे, मुज्तहिद भी थे, सुपेसलार भी थे। लेकिन किसी को इन अनकाबात से नहीं पुकारा गया। क्यों? लफ्ज सहाबी ऐसा जामे लफ्ज था, जब ये कह दिया कि ये सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने वाला समझ ले अगर ये सहाबी है तो ये मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, सब कुछ है। लफ्ज सहाबी ऐसा जामे था, सब कुछ उसके अंदर आ गया। काम ये सब करते थे, काम सब करते। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला नु सूफी बासफा थे, सादा लिबास इस्तेमाल करते थे, सादा गिजा इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े जलील उल कदर साहबा उनके सामने आते और अगर किसी ने दो किस्म का खाना पका लिया तो हजरत अबू जर गफारी ने उसे डांट दिया, इसराफ कर रहे हो, गलत है, हुजूर की सुन्नत को तर्क कर रहे हो। ऐसे सूफी बासफा मकान भी नहीं बनाए कि बहुत आलीशान मकान बनाए। किसी साहबी ने मकान बनाया, उसको टोक दिया, सुन्नत नबवी से तुम एहराफ कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। कहने का मकसद यह था, खानकाही निजाम की इब्तिदा ही वहीं से हो रही, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा वहीं से, फिका वहीं से, हदीस वहीं से, तफसीर वहीं से। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी जामे थी कि सब ने वहीं से फैज हासिल किया। जो मुफ्ती है उसने वहीं से फैज हासिल किया, जो मुहद्दिस है उसने वहीं से फैज हासिल किया, जो मुकर्रर है उसने वहीं से फैज हासिल किया, जो आलिम दीन है या शरीयत और तरीकत दोनों का जामे है उसने भी वहीं से फैज हासिल। सुफा का चबूतरा वहीं से निकला लफ्ज सूफी, सुफा से सूफी। खानकाही निजाम की इब्तिदा वहीं से हो रही। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां बैठकर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इसके अलावा और कितने उलूम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिरी और बातनी ये सब वहां बैठकर बयान फरमाए और सहाबा ने बराहे रास्त कस्बे फैज किया, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, और फिर उस फैज को आगे पहुंचाया। सहाबा ने ताबेईन को सिखा दिया, उन्होंने तबे ताबेईन को सिखा दिया, उन्होंने बुजुर्गाने दीन को सिखा दिया, उन्होंने आइम्मा मुज्तहिदीन को सिखा दिया, उन्होंने औलिया कामिलीन को सिखा दिया। सिलसिला चल रहा है आज तक और इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहे। लेकिन असल फैज हुजूर ही की बारगाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खानकाही निजाम की इब्तिदा वहीं से। अब आप देखें, फिर ये कहते हैं कि इनका कोई कोर्स नहीं है। हर इदारे में कोई कोर्स होता है ना, आप स्कूल में जाएं, बच्चे को दाखिल किया, सिलेबस मिल गया, ये किताबें हैं, ये किताबें लेकर आ जाओ, बच्चे को हमने दाखिल कर लिया है, कल से आ जाए। आप जाते हैं, वो फेरिस दिखाते हैं, दुकान से किताब लेते हैं, बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाते हैं, स्कूल ले जाते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह कोर्स है, खानकाह का कोई कोर्स नहीं। और ये इतराज करते हैं कि यहां पर मुनजबित अंदाज में मुरतब कोर्स नहीं है, मुरीदीन को ऐसे ही बिठा दिया जाता है, कभी किसी को कोई वजीफा बता दिया, किसी को कोई वजीफा बता दिया। खानकाह निजाम में कोई कोर्स नहीं है, हमने का कोर्स की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को कोई कोर्स दिया गया, ये किताबें पढ़नी है और ये किताबें लेकर आप आ जाए, नहीं, कोई कोर्स है ही नहीं और कोर्स की जरूरत भी नहीं। क्यों? कॉलेज یونیورسٹی، اسکول، دارالعلوم یہ سب ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ خالقہ جو ہے یہ باطن کی اصلاح کرتے ہیں، باطن کی، قلب کی صفائی۔ بزرگان دین نے سب سے پہلے یہ دیکھا، ریسرچ کی، انسان کو کیسے ہدایت پر لایا جائے، ظاہر میں کتنا ہی خوبصورت ہو، بہترین لباس پہنا ہے لیکن دل سیاہ ہے، کیا کرے گا؟ وہی کام کرے گا جو دل میں آئے گا، وہی کام کرے گا جو دل میں آئے گا۔ دیکھنے میں بہت صاف ستھرا آدمی لگ رہا لیکن دل بالکل سیاہ، دل کو ہی انہوں نے لے لیا سب سے پہلے۔ سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ ساری بیماریاں ہوتی ہی دل میں، نفرت دل میں، محبت دل میں، عداوت دل میں، خلوص دل میں، ریاکاری دل میں، ساری چیزیں دل میں۔ تو جب یہ دل صاف ہو جائے تو سب کچھ صاف ہو جائے، جب یہ دل پاک ہو جائے تو سب کچھ پاک ہو جائے۔ اچھا، کچھ ظاہری بیماریاں، کچھ باطنی بیماریاں۔ اب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ایک والو بند ہے، والو ہوتے نا دو یا تین، کتنے یا چار، ہو سکتے چار، خیر بارہ، تو کہتے جی سپلائی بند ہو گئی، خون کی سپلائی۔ کیوں؟ دل جو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، یہ پوری باڈی میں، پورے جسم میں جو سرکولیشن آف بلڈ ہے یہ دل کی وجہ سے یہ پمپ کرتا، اور اگر پمپ کرنا بند کر دے سرکولیشن آف بلڈ رک گیا، ڈیتھ ہو گئی، موت واقع ہو۔ جب تک دل چل رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، زبان چل رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، کان سن رہا ہے، اور جب اس نے چھوڑ دیا تمام اعضا رک گئے، کان نے سننا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، پیروں نے چلنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہری طور پر بھی دل اور باطنی طور پر بھی دل۔ قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کون سی بیماری تھی؟ ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی؟ ان کا کوئی دل کا والو بند تھا؟ نہیں، کفر کی بیماری تھی، نفاق کی بیماری تھی۔ اس بیماری کا قرآن نے ذکر کیا۔ بزرگان دین، اصل میں بزرگان دین ہی ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، حقیقت یہی ہے، بزرگان دین یہی ہارٹ اسپیشلسٹ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہے، ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا کون سے ڈاکٹر؟ میں نے کہا ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اچھا ہارٹ اسپیشل، کہاں؟ اچھا آپ دل کے، کہاں؟ بالکل دل کی بیماری ان کا علاج کرتے ہیں۔ کون سی بیماریاں؟ عداوت، نفرت، بغض، جیلسی، ریاکاری، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ کیا آپریشن کر کے نفرت کو نکالا جا سکتا ہے؟ کیا آپریشن کر کے بغض عداوت کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا آپریشن کر کے ریاکاری کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا آپریشن کر کے نفاق کی بیماری جو ہے اس کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان تمام چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے بغیر آپریشن کے، صرف اللہ کے ولی کی نگاہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ وہ ایک نگاہ ڈالے دل کو پاک اور صاف کر، بالکل پاک اور صاف ہو گیا، ساری بیماریاں دور۔ تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے ریسرچ کی کیسے ان کو ہدایت پہنچائی جائے، ان کا دل کیسے صاف کیا جائے، اور یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب چلا آ رہا۔ روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہی، کرتے کرتے ایک مقام پر رکے، نماز کا وقت ہوا، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حکم دیا بلال اذان دو، انہوں نے اذان دی، اور ظاہر ہے بلال کی اذان تو اذان تھی۔ جب انہوں نے اذان دی تو ان کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور آواز بھی آئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، گونج ہوتی ہے، جیسے کسی گنبد میں یا ایسی جگہ آپ ہوں، آپ بولیں تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی، یا میں اور آسان کر دوں کہ ایکو اگر لگا دیا جائے، आजकल तो इको साउंड है ना, हमारे नाथा तो पहले से इशारा करते हैं लगा दो ताकि हमारी आवाज और अच्छी आ जाए, यानी बाद में आवाज आती। तो कोई इको नहीं था, ऐसे ही एक मैदान था। सरकार ने वहां पर कुछ देर के लिए कयाम फरमाया, नमाज का वक्त हो गया, बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने हुक्म दे दिया अजान। तो ये अजान दे रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही, यानी कोई नकल उतार रहा है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला। अच्छा, जो नकल उतार रहा है वो आवाज भी बड़ी प्यारी, बहुत सुरीली आवाज। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौर से सुना। जब अजान खत्म हुई, सहाबा से कहा, यह दूसरी आवाज किसकी थी? ऐसा महसूस होता है कोई बिलाल की नकल उतार रहा। और जितने सहाबा थे सबने सुना, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। फरमाया, जाओ जाकर देखो कौन है। चले गए, जाकर देखा तो कुफार के चंद लड़के वहां खड़े हुए नकल उतार रहे। उनको तो एक नई चीज मालूम हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे कलिमात एक नए महसूस हुए। उन लड़कों में एक लड़का ऐसा था जिसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी, खूबसूरत। उसने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज की नकल उतारी और आवाज भी अच्छी थी, सरकार को पसंद आ गई। साहबा उसको पकड़ कर ले आए और जब उन लड़कों ने देखा तो डर गए, ये मुसलमान यहां पर ये हमें मारेंगे। हुजूर ने फरमाया, ले आओ। अब वो तीन या चार लड़के जो थे सरकार के सामने, तुमने नकल उतारी? नहीं मैंने नहीं। तुमने उतारी? नहीं मैंने नहीं। तुमने उतारी? तीसरा जो था, तीसरा या चौथा जो भी था, वो खामोश, हाँ इसी ने उतारी, आगे आ जाओ। सरकार जिसे पसंद फरमा ले तो उसकी तो किस्मत। हुजूर ने देख लिया, निगाह नबुवत और रिसालत से इसकी किस्मत में तो ईमान है, इसकी किस्मत में तो ईमान है, ये वैसे ही नकल उतार रहा है। आगे बुलाया, उसके दिल पर दस्ते मुबारक फेर दिए, सीने पर दस्ते मुबारक फेर दिया आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे ही फेरा, उसकी जबान से कलमा जारी हो गया, उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फरमाया, बिलाल इसे ये कलमा सिखा दो, अब यही अजान देगा। वही अजान देता रहा, पूछ दर पूछ उसी की नस्ल में लोग अजान देते रहे। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। निगाह एक पर डाली, सारी पूछते मुसलमान।
नारे नारे रिसालत।
तो वो तो निगाह का काम है, कोर्स की जरूरत ही नहीं है। मुरत्तब कोर्स हो, सब पढ़ें, ये किताब पढ़ ली तो अब तुम अगले दर्जे में, ये किताब पढ़ ली तो फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। नहीं, कहते खानकाह में कोई कोर्स नहीं होता, मुरीदीन आते हैं ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ कोर्स की जरूरत ही नहीं है। एक निगाह डाली, जाहिर और बातिन को पाक कर दी। यहाँ सिर्फ तलब की जरूरत है, तलब। जब तक तलब नहीं, उस वक्त तक अता नहीं। और जिसकी जैसी तलब होगी वैसी ही अता होगी, जिसकी जैसी तलब होगी वैसी अता होगी। कितने लोग हैं जो काफी अरसे से आए, कुछ हासिल नहीं कर सके, और कोई एक दिन में आया, सब कुछ लेकर चला गया। सच्ची तलब के साथ आया, मोहब्बत के साथ आया। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर सुल्तानुल हिंद के दरबार में जा रहा है फातिहा पढ़ने के लिए, देखा एक आदमी, एक फकीर, अंधा नाबीना बैठा हुआ रो रहा है, मेरी आंखें नहीं है, मुझे आंखें मिल जाए, मुझे आंखें मिल। इसने गौर से देखा, दूसरे को देखा, उसको भी कोई बीमारी थी, वो अपनी बीमारी के लिए दुआ कर रहा था, कोई सेहत के लिए दुआ कर रहा था, रुक गया। इसने कहा, सुनो, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब आलमगीर हूं, कितने अरसे से तुम यहां पड़े हो? किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 10 साल। तुम्हें आंखें नहीं मिली? गरीब नवाज ने निगाह नहीं दी, आंखें नहीं दी? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं फातिहा पढ़ने के लिए, अगर वापसी तक तुम्हारी बिनाई वापिस नहीं आई तो सर कलम करा दूं। तुझे सेहत नहीं मिली, सर कलम करा दूं। तेरा ये काम नहीं हुआ, सर कलम करा दूं। चला गया। अब वो तो घबरा गए, ये तो बादशाह है, वाकई हुक्म देगा तो काम हो गया। ये गया हाजिरी देने के लिए, ادھر یہ روئے گڑگڑائے، مولا کرم کر دے، غریب نواز کے صدقے میں کرم کر دے، ہماری زندگی بچ جائے. نابینا جو ہے وہ رو رہا ہے، بیمار جو ہے وہ رو رہا ہے، کوئی کسی اور پریشانی میں وہ رو رہا ہے. بلک رہی، سچے دل کے ساتھ معافی مانگی، توبہ کی، گڑگڑائے، روئے. شہنشاہ واپس آیا تو نابینا بینا ہو چکا تھا، بیمار صحت مند ہو چکا تھا. کہا مل گئے تجھے آنکھیں؟ ہاں مجھے مل گئے آنکھیں. چلو تجھے چھوڑ دیا ورنہ سر قلم کرا دیتا. تجھے صحت مل گئی؟ اس نے کہا مجھے صحت مل گئی. کہا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ تمہیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تم مانگ رہے تھے ہاں مل جائے مل جائے مل جائے. دیکھو ڈر سے مانگا، سچے دل سے مانگا، عقیدت سے مانگا، کیسے ملا؟ ملا نہیں ملا. کہاں ملا، تجھے ڈر تھا نا کہ موت آ جائے گی، سر قلم ہو جائے گا، ورنہ اتنے سال سے پڑے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر سچی لگن ہو تو پھر عطا بھی اسی وقت ہوتی ہے، سچی لگن. ورنہ ہم کہتے ہیں ہاں چلو مانگ کے ملے گا، ہو سکتا ہے نہ ملے. علم الیقین، ایک ہے نا عین الیقین، ایک علم الیقین، ایک حق الیقین، اور ان سب کے بعد ایک ہے علم الیقین. وہی ہمارے پاس ہے سب کے پاس، پتہ نہیں ملے گا پتہ نہیں نہیں ملے گا. یقین کے ساتھ مانگو کہ ملے گا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ یہی تھا. سرکار نے کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو جھڑکا بھی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمری میں، کاشان نبوت میں، بہت کم عمری میں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا اعزاز. خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز لینے کے لیے بازار بھیج دیتے، یہ چلے جاتے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بازار جاتے ہیں اگر بچے مل گئے اور اپنے ساتھی مل گئے کھیل میں لگ گئے. کہتے میں بہت چھوٹا تھا، کم سن تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز لینے کے لیے بھیجتے، میں بازار کی طرف جاتا، میرے ہم عمر ساتھی مل جاتے، میں کھیل میں لگ جاتا، بھول گیا حضور نے کیا منگایا صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دیر ہو جاتی. اب آپ ذرا سے تصور کریں، ہم کسی بچے کو بھیجیں کوئی چیز منگائیں اور وہ نہ آئے تو کتنا غصہ آئے گا. سوچیں گے جیسے ہی آئے گا اس کی پٹائی لگاؤں گا، ماروں گا اس کو، اس نے کیوں دیر لگائی، میں انتظار کر رہا ہوں یہ وہاں چلا گیا، غصہ آئے گا نا. لیکن قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے دیر ہو جاتی، میں کھیل میں لگ جاتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر کے خود بازار تشریف لے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھتے، اپنے رحمتوں والا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیتے. جب میرے کندھے پر رکھتے میں پلٹ کر دیکھتا، میں ٹھہر گیا، اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، اتنی دیر کیوں لگائی، میں اب انتظار میں ہوں، مجھے ڈانٹ پڑے گی. لیکن وہاں ڈانٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہاں تو رحمت ہی رحمت تھی. فرماتے ہیں آقا دستے مبارک رکھتے، فرماتے ہیں انس اگر کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو، اگر کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو. ایسے رحمتوں والا آقا کہاں ملے گا، محبت کرنے والا، رحمت برسانے والا آقا کہاں ملے گا. اسی لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، فرمایا ہاں میرے پاس ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے ہم بلاتے ہیں، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو لے جاؤ. بلایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جانتے ہو کون ہیں؟ ہاں میرے والد ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. کہا نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ آزادی پر غلامی کو ترجیح. ارے آزادی مل رہی تھی، اپنے گھر جا رہے تھے، سگا باپ سگا چچا سامنے موجود ہے، لیکن ان کے والد اور چچا کو کیا پتا تھا جو رحمت یہاں ملے گی وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، جو برکتیں یہاں ملیں گی دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، جیسا آقا یہاں پر ہے پوری کائنات میں نہیں. خانقاہی نظام بالکل اسی نہج پر ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین نے اسی انداز پر اپنے مریدین اور متقدین کی تربیت فرمائی. کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کی غلطی پر سر عام اسے ذلیل نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، انداز ایسا استعمال کیا کہ خود بخود ہی برائی چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلا گیا، خود بخود. قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی، ہمارے دادا پیر رحمت اللہ، کلکتے میں ایک آدمی مرید ہونے کے لیے آ گیا اور سارے کام کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، کوٹھے پر بھی جاتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، سارے کام. مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، آ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، میں یہ سارے کام کرتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی کروں گا. ایسا مرید کہیں نہیں دیکھا ہوگا جب پیر سے شرط لگائے. فرمایا اچھا. وہ بڑا چلاک بن کر آیا تھا کہ میں تو یہ منواؤں گا، اگر یہ بات مان لیں گے تب مرید ہوں گا، ورنہ نہیں ہوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے. بڑا حیران ہوں، یعنی مرید ہونے کے بعد یہ سارے کام کروں؟ ہاں کرو، لیکن ہماری بھی ایک شرط. کیا؟ ہمارے سامنے نہیں کرنا، ہمارے سامنے نہیں کرنا، بعد میں کرتے رہو. اس نے سوچا یہ کہاں آئیں گے، یہ تو اپنی خانقاہ میں، یہ تو اپنے گھر میں، یہ کہاں میرے پیچھے پھریں گے. ٹھیک ہے، مرید کر لیا، مرید ہو گیا. اب گیا رات کو شراب خانے کی طرف، جیسے ہی وہاں داخل ہونے لگا دیکھا دروازے پہ حضرت کھڑے اور اشارہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے سامنے. اس نے دیکھا، ارے یہ کیسے آ گئے، بھاگا وہاں سے نکل. کس نے بتا دیا؟ کسی مرید نے بتایا ہوگا ضرور، جب ہی انہوں نے میرا پیچھا کیا. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن جوا خانے کے لیے طرف چلا، ابھی پہنچا نہیں تھا، دیکھا کہ حضرت سامنے کھڑے ہیں. اس نے پلٹ کر دیکھا، اشارہ کیا میرے سامنے، پھر وہاں سے بھاگا. تیسرے دن پھر کوٹھے کی طرف دیکھا تو وہیں قریب کھڑے ہیں، اشارہ کیا ہمارے سامنے. اس نے کہا لو، یہ تو میں خود پھنس گیا، میں نے تو سوچا تھا میں نے حضرت کو پھنسا لیا، انہوں نے تو خود مجھے ہی پھنسا لیا. میں نے تو یہ شرط رکھی تھی، میں سب کچھ کروں گا، اجازت بھی مل گئی، میں تو بڑا خوش تھا. لوگ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں نا، پیر کو بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ نہیں پتا جو تمہارے ظاہر اور باطن کا ایکس رے کر لے وہ کیا کیا نہیں جانتا ہوگا. یہ الگ بات ہے اگر ذکر نہ کیا جائے، لیکن جانتے سب ہیں، سب کی ساری حرکتیں جانتے ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہیں، سب کی ساری حرکتیں جانتے ہیں. کہیں نہیں تو بات الگ. کیوں؟ ستار العیوب اللہ کی ذات، اور اس کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے عیب ڈھانپتے ہیں، بتاتے نہیں، ویسے ہی اصلاح کر دیتے ہیں، خود بخود اصلاح ہوتے ہیں. اور جب 3 دن تک یہ ہوا، پھر خدمت میں حاضر ہوا، حضور اب مجھے صحیح طرح بیعت فرما لی، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کروں. میں نے تو سوچا تھا میں نے شرط منوا کر بہت اچھا کام کر لیا، میں سارے کام کرتا رہوں گا، آپ نے تو اپنی شرط رکھ کر مجھ سے سارے کام چھڑا دیے. ہر جگہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، ہر مرید کو یہ سوچ لینا چاہیے پیر اسے دیکھ رہا، ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا، وہی سچا مرید ہے. اوقع یہ کہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو چاہیں کریں، پھر معاملہ صحیح نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، خانقاہی نظام کی ابتدا ہوئی اصحاب صفہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین نے وہی طریقہ استعمال کیا، وہی طریقہ استعمال کیا. باطن پر توجہ دی، قلب پر توجہ دی، کسی کو چلا کشی کرا کر اس کا قلب صاف کیا، کسی سے مجاہدہ کرا کر اس کے دل کو صاف کیا، کسی سے ریاضت کرا کر اس کے دل کو صاف کیا، اور کسی کے دل پر صرف نظر ڈال کر ہی اس کے دل کو صاف کر. اپنا مقام ہے، جیسا چاہا اور جیسی طبیعت ہوئی، یہ بھی بات ہے. ان کا مزاج ہی الگ ہے، اور ان کی جو مجلس ہے، محفل ہے، وہ ہی الگ. لیکن یاد رکھو، بزرگان دین کے محفل میں انبیاء کرام کی محفل کا رنگ ہے، جو رنگ وہاں ہے وہی یہاں ہے، جیسے اصلاح وہاں ہے ایسی اصلاح یہاں ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہر چیز کا مرکز اور منبع، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، علم، روحانیت، ایقان، وجدان، سب کچھ وہیں سے ہے، اور سب وہیں کی نگاہ کرم سے. ایک نگاہ ہو گئی ظاہر و باطن کی اصلاح کر، تو یہ کہنا کہ یہاں پر ایک نظام نہیں ہے، یہاں پر کورس نہیں ہے، یہاں پر تربیت نہیں ہے، غلط. کتنے لوگ یہاں پر آئے اور سدھر کر چلے گئے، کتنے آئے جن کے عقائد درست ہو گئے، کتنے آئے جن کے اعمال درست ہو گئے، ظاہر اور باطن دونوں کو پاک اور صاف کر. باطن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر تو آدمی خود بھی صاف کر لیتا، کہتا ہے بھائی لباس تبدیل کر کے آ جاؤ، آپ نے صاف ستھرا لباس پہن لیا، ظاہر پاک ہو گیا، غسل کر لیا، جسم پاک ہو، لیکن دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ دل کو پاک کرنے کے لیے صاحب دل کے پاس آنا ضروری. اس صاحب دل کے پاس جس کا اپنا دل صاف ہو، تبھی تو تمہارا کرے گا، اپنا ہی صاف نہیں تو تمہارا کہاں سے کرے گا. تو انہوں نے، بزرگان دین اولیاء کاملین نے، عبادت کی، ریاضت کی، چلہ کشی کی، مجاہدے کیے، پہلے اپنے نفس کا جہاد کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے نفوس کو پاک کر دیا. جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا، ظاہر اور باطن پاک ہو، اس کے دل کو پاک کیا، اس کے ذہن کو پاک کیا، اس کے اعمال و افعال و کردار کو پاک کر دیا. یہی خانقاہی نظام کی شان ہے. یہ بزرگان دین اور یہ کاملین، یہ خاموش مبلغ ہیں. ایک ہوتا ہے نا تقریر، اکثر بزرگان دین تقریر نہیں کرتے. تقریر تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اکثر بزرگان دین تقریر نہیں کرتے. انہوں نے کیسے تبلیغ کی؟ سلطان الہند غریب نواز کی کتنے خطابات آپ کے سامنے ہیں، کتاب میں موجود ہیں، ملفوظات موجود ہیں، ملفوظات موجود ہیں. اور وہ ملفوظات میں سے بھی ایک ارشاد اگر آپ اٹھا لیں، وہ ایسا ہے کہ ہم ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی تقریر میں وہ بات بیان نہ کر سکے جو اللہ کا ولی دو لفظوں میں کر دے. کیوں؟ ان کا سینہ علوم اور معارف کا خزینہ، علم اور روحانیت کا دریا بہہ رہا تھا سلطان الہند کے سینے سے، جس کو جو کچھ کہہ دیا اس کے دل پر اثر کر گیا. اسی لیے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھتے تھے، ہمیشہ، لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا تھا نظر بھر کے دیکھ لیتے تھے، اسی وقت ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیا تھا. یہ غریب نواز کی نگاہ کا اثر. اسی لیے 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کی، معمولی بات نہیں ہے. پوچھو جا کے کتنی انہوں نے جلسے کیے، کتنی تقریریں کی، کتنی جماعتیں لے کر ادھر سے ادھر گھومے. یہ جماعتیں لے کر ادھر سے ادھر گھومنے والے، ہم 40 دن کے چلے پہ جا رہے ہیں، وہ فلاں دن کے چلے پہ جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پوچھو کتنے مسلمان کیے. 99 بھی کر دے تو میں مان لوں، میرے غریب نواز نے 99 لاکھ کر دی. آج ہندوستان میں اگر مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ غریب نواز کے قدموں کی برکت. بتا دیا، ایک نمونہ بتا دیا، مجھے دیکھ لو، جب غلام ایسا ہے تو پھر آقا کیسا ہوگا. جب غلام کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے، تو جن کا غلام ہے ان کی کیا شان ہوگی. تو بزرگان دین اولیاء کاملین نے اسی نہج پر خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی، اسی نہج پر خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی. کوئی کورس الگ سے مرتب نہیں ہے. کسی کو وظیفہ بتایا 1 تسبیح اور کسی کو بتایا 3125، ہے نا فرق. اب آپ کہیں اس کو 1 تسبیح، اس کو 3125 کیوں؟ جس کا جتنا ظرف دیکھا اتنا ڈال دیا. بھائی برتن چھوٹا ہو تو زیادہ آئے گا اس کے اندر، برتن بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. تو روحانیت کو دل میں سمونے کے لیے دل کی وسعت چاہیے. اور دل کیسے بڑا ہوگا؟ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کسی کا دل بڑا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے بیماری ہے، اس کا دل پھیل گیا، بڑھ گیا، اور سکڑ جائے تو وہ بھی. روحانیت میں دل کو بڑا کرنا، دل کی وسعت سے مطلب یہ ہے کہ دل ان علوم اور معارف اور روحانیت کو سمونے کے لیے وسعت ہو جائے، وسیع ہو جائے، وہ ہے. اور وہ کیسے وسیع ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، قلب کے اندر آہستہ آہستہ نور داخل ہو جائے. ایک دم ڈالو گے برداشت نہیں کر پاؤ، آہستہ آہستہ جب ہوگا نا، کوزہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین جو بیٹھے ہیں، اپنے سینوں میں علوم اور معارف کا خزانہ لیے بیٹھے. علم ان کے اندر ہے، روحانیت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سب کچھ ہے، اسی دل کے اندر لیے بیٹھے. ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارا کوزہ ہی چھوٹا ہے. ہاں وہ چاہیں وہ ڈال دے. حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ مشہور ہے نا، نان بھائی نے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت مختصر ہے. کہا حضور میری عرض، جب مہمان آئے رات کو اور کوئی چیز نہیں تھی، اس نے خاموشی سے کھانا لا کر رکھ دیا، حضرت کی طبیعت خوش ہو گئی. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے ہم عطا کر دیں. کہا ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے اپنے جیسا بنا دی. کہا نہیں یہ مشکل ہے، کچھ اور مانگ لے. کہا نہیں میں تو یہی مانگتا ہوں. اگر کچھ دینا ہے تو یہی دیجئے کہ جیسے آپ ہیں میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں. کہا کچھ اور مانگ لے. نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا جو مانگے گا میں دوں گا، اب میں تو یہی مانگ. سمجھاتے رہے، وہ نہیں سمجھا. سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ تیرا کوزہ تو بہت چھوٹا ہے اور میرے دل میں تو علم اور روحانیت کا سمندر ہے، یہ سمندر کیسے آ سکتا ہے؟ کچھ اور مانگ لے. نہیں میں یہی چاہتا ہوں، اپنے جیسا بنا دیجئے. فرما اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ. بلایا اس کو، سینے سے سینہ ملایا، اور جب چھوڑا تو کوئی دیکھنے والا یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون. دونوں کی شکل بالکل ایک ہو گئی، شکل و صورت بالکل ایک ہو گئی، لیکن فرق یہ تھا کہ آپ ہوش میں تھے اور وہ مدہوش تھا، اس کو پکڑ کر لا رہے تھے، برداشت نہیں کر پایا. 3 دن زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو. اس چیز کو خواجہ باقی باللہ نے کتنے سال عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مکاشفہ، یہ ساری چیزیں کر کے تب وہ چیزیں حاصل کی تھی، اس کو ایک منٹ میں مل گئی، برداشت نہیں کر پایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کو صاف کرنا ہے تو صاحب دل کے پاس جاؤ، اور اس دل کی حفاظت وہی کرے گا. اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ساری محبت ہے دل میں. مال کی محبت، اغیار کی محبت، ساری محبت ہے دل میں. تو آپ اس دل کو اس دنیاوی محبت سے کیسے بچایا جائے؟ بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دل والوں کو اپنا دل دے دو. جو دل والے ہیں ان کو دے دو، وہ خود ہی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ خود دل میں جلوہ گر ہو جائیں گے، ساری محبتیں نکل جائیں گے. ایک رسول کی محبت دل میں جلوہ گر ہو جائے، ساری محبتیں نکل جائیں. صحابہ نے اپنا دل اپنے آقا کو دے دیا، اور جب دے دیا اب ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اسی محبت میں زندہ رہے اور اسی محبت میں اپنی جان کو قربان کر، اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی. بعض دفعہ کچھ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کچھ وسوسے آتے ہیں. ظاہر شیطان موجود ہے، اور جو ہدایت پر چلنے والے ان کو ضرور پکڑتا ہے، جو غلط راستے پر ہیں ان کے پاس شیطان نہیں جائے گا، شیطان آئے گا آپ کے پاس. آپ کہیں گے بھائی ادھر بھی، اس کو سینما میں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو لگے ہوئے اپنے کام سے. اس کو شراب خانے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو لگے ہوئے. وہ کہے گا ٹھیک ہے لگے رہو. آئے گا مسجد میں، آئے گا خانقاہ میں، آئے گا ان کے راستوں پر روکنے کے لیے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہیں جا کر تو اس کا دل صاف ہوگا، یہیں آ کر تو اس کا دل پاک ہوگا، اور جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا تو میں اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب داخل نہیں ہوں گا تو وسوسے پیدا نہیں کروں گا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو یہ سیدھا سیدھا ہدایت پر چلتا رہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیالات آتے ہیں، وظائف کے دوران بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں. سب سے بہترین ترکیب یہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو، اور بلکہ ہوتا بھی ہے لوگوں کے ساتھ، مختلف قسم کے غلط خیالات. اور خیالات کیا ہوتے ہیں؟ اتنے دن سے تم وظیفہ پڑھ رہے ہو کچھ نہیں ہوا چھوڑ دو. کتنے دن ہو گئے عز البحر پڑھتے ہوئے تمہارا کام نہیں ہوا چھوڑ دو. کتنے دن ہو گئے اللہ الصمد پڑھتے ہوئے نوکری نہیں لگی چھوڑ دو. اولاد نہیں ہوئی چھوڑ دو. فلاں کام نہیں ہوا چھوڑ دو. آپ سمجھ لیجئے یہ جتنے بھی خیالات ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے وہ چھڑانا چاہتا ہے. جب یہ خیالات آئیں فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پڑھیے, اس کا ورد کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہیے, تمام خیالات خود بخود ذہن سے نکل جائیں. اور کبھی بھی اس معمول کو ترک نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر دوں, کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے انسان کسی مقام پر پہنچنے والا ہوتا, اس وظیفے کی تعداد پوری ہو گئی, یعنی وہ تعداد ہو گئی جب اسے مقام مل جائے, زکات پوری ہو گئی اسے درجہ مل جائے. اور شیطان جانتا ہے اب یہ مسلسل پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ کوئی درجہ کوئی مقام اسے ملنے والا ہے, وہیں وہ خیالات پیدا کرنا شروع کر دے. تمہیں تو اتنا عرصہ ہو گیا, تمہیں کچھ نہیں ملا, تمہارا کام نہیں ہوا, اس نے بددل ہو کر چھوڑ دیا, گویا ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچ لیا, جتنا اوپر گئے تھے اتنا ہی نیچے گر گئے. اس لیے جتنے بھی حضرات دعائے عز البحر اللہ الصمد یا جو جو بھی اوراد و وظائف ان کو بتائے گئے ہیں پوری استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں, خیالات کیسے بھی ذہن میں آتے رہیں سوچ لیں کہ یہ سب شیطان کی طرف سے, ہر روکنے والی چیز شیطان کی طرف سے ہے. خواہ وہ نشست میں آنے سے روکنا ہو یا مسجد میں جانے سے روکنا ہو یا کسی بھی نیک مقام پر جانے سے روکنا ہو, سمجھ لو یہ سب شیطان کی طرف سے. ساری رکاوٹوں کو دور کر کے پہنچ جاؤ, جب پہنچ جاؤ گے رحمتیں برکتیں حاصل ہوں. تو معاملات پر استقامت کے ساتھ عمل کیجئے, اور جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کی کوئی تعداد نہیں. چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے, جب خالی بیٹھے آپ پڑھتے رہیے, آپ خود محسوس کریں گے وہ تمام خیالات دل سے نکل جائیں گے, اور پھر آپ دوبارہ استقامت کے ساتھ آپ اس میں قائم ہو جائیں گے. اس میں بڑی بڑی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے چاروں طرف نور ہی نور ہے اور نور کے حالے میں آپ اس میں بیٹھے ہیں. اللہ کی جب رحمت نازل ہو جائے, اور اگر کبھی یہ وظائف پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تب بھی سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے کرم ہو رہا, رحمت ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہ کرم ہو رہی. جب ہی رقت طاری ہوتی ہے آنسو جب ہی نکلتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو زبردستی آنسو نکال کے مارنا شروع کر دیں. ہم زبردستی نہیں نکالتے, جب کرم ہوتا ہے تبھی آنسو نکلتے. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. خانقاہی نظام وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا, اصحاب صفہ سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے, وہیں سے ابتدا ہوئی, اور بزرگان دین اولیاء کاملین نے وہی انداز وہی طریقہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس خانقاہ میں اور اپنی خانقاہوں میں قائم کیا. اسی انداز سے تربیت, ظاہر اور باطن, اور خصوصاً باطن کو پاک کر دیا, ظاہر خود بخود پاک ہو. ظاہر کو پاک کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے, اصل دل کو پاک کرنا مشکل ہے. جب دل پاک ہو جائے ظاہر خود بخود پاک ہو. تو آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے, شیطان کے مکر و فریب سے, گندگی سے, گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سرکار کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے, رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین, یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریوں کو, پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.